السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياءه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے اس کرنے سے قبل ہم سبھی حضرات اپنی اور ساری کائنات کے منوں سے عقیدت حضور رحمت عالم فخر کائنات امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا حلیہ پیش کریں. ماہر الروز جلوہ فکر ہو چکا ہے، اور آج اس عظیم الشان مہینے کی نئی تاریخ سے یہ ماہ مبارک سیدنا شاہ محمود سبحانی غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے. یہ ماہ مبارک آتا ہے تو پوری دنیا کے عاشقاں نے غوث اعظم نہایت خوشی و اختشام کے ساتھ بڑے جوش بڑے ولولے کے ساتھ یاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنی عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس گفتگو میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے چند گوشے پیش کیے جائیں، مگر کچھ عرض کرنے سے پہلے منقبت چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گلے میں رہے پٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بات تقریباً سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کا سردار ہیں. اولین و آخرین جتنے بھی اولیاء آئے یا آئیں گے صبح قیامت تک سب کی سرداری حضور نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور جس طرح حضور سرور کائنات تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ سب سے پہلے میں ولی کی تعریف کرتا ہوں کہ ولی کہتے کسے ہیں اور ولی کی شان کا مالک ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے اولیاء صرف اور صرف وہی ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ بہت ہی آسان لفظوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھا دیا کہ میرے بندوں، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں کو ترک کرنے والا ہو، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے بچنے والا ہو، سمجھ جانا کہ وہ میرا ولی ہے، وہ میرا خاص بندہ ہے۔ تو اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو گناہ صغیرہ سے بھی بچتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں، بلکہ ذکر خدا سے غافل کرنے والی ہر شے سے بچتے ہیں۔ جو چیز انہیں ذکر خدا سے غافل کر دے، دنیا میں غرق کر دے، ہر اس چیز سے وہ بچتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ولی کی تعریف یوں فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو، بلا شبہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ ہی خوف۔ آج افراتفری کا عالم ہے اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی نہ کسی رنج میں یا کسی نہ کسی خوف میں مبتلا نہ ہو۔ کوئی نعمت زائل ہو گئی تو کوئی نعمت کے زائل ہونے کا رنج بنا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، اور کوئی شخص مصیبت کے آنے کسی خوف زدہ ہو رہا ہے، دہشت کا ماحول پیدا ہے۔ تو خوف و دہشت کے ماحول سے جو مامون ہو اور رنج و غم سے جو محفوظ ہو، وہی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے میرے ولی وہ ہیں، میرے اولیاء وہ ہیں جو نہ ہی رنجیدہ ہوتے ہیں نہ ہی وہ خوف زدہ ہوا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے، خدا کی یاد آ جائے۔ تو جن کی شان یہ ہو کہ جن کو دیکھنے والے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اللہ کے ذاکر بن جائیں، تو پھر وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پیش کی اور دو آیتیں پیش کی، ان تینوں نصوص سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذاکر ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، خوف و دہشت سے بیگانہ ہوتے ہیں، محفوظ و مامون ہوتے ہیں، وہی حقیقت میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ولایت میں بال لمبے لمبے رکھ لینا، گدری پہن لینا، پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا اور کسی سیدھی باتیں کرنا، ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل تعلق تقوی کا ولایت سے ہے۔ تو جو جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے، ولایت کے اتنے ہی اونچے مقام پر وہ فائز ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جو خدا کو جتنا یاد کرتا ہے، خدا کا جتنا ذاکر بن جاتا ہے، اللہ کا اتنا ہی وہ مذکور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا اتنا ہی مذکور ہو جاتا ہے، اس کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اس کے ڈنکے پوری دنیا میں بستے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے کوئی گوشہ ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں آپ کا ذکر نہ ہو رہا ہو اور آپ کے غلام موجود نہ ہوں اور آپ کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ نہ پیش کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی کے حالات بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان کے کچھ افراد کے حالات بیان کر دیے جائیں۔ جب آپ کے خاندان کے کچھ افراد کے حالات بیان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کے حالات سماعت کرنے میں زیادہ آپ لطف محسوس کریں گے۔ آپ کا نام سیدنا عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور محی الدین کے نام سے آپ مشہور و معروف ہیں۔ غوث سمدانی، غوث الثقلین، غوث اعظم محبوب سبحانی، یہ آپ کے مشہور القاب ہیں اور جن ناموں سے اہل سنت والجماعت آپ کو پکارتے ہیں۔ کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی محبوب سبحانی کہتا ہے، کوئی غوث الثقلین کہتا ہے، غوث الثقلین کہتا ہے۔ آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ ہیں، جن کو امۃ الجبار بھی کہا جاتا ہے، اسی نام سے معروف بھی ہیں۔ اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی پھوپھی حضرت سیدتنا عائشہ ہیں۔ تو یہ آپ کے خاندان کے چند افراد ہیں۔ حضرت عبداللہ سومعی جو آپ کے نانا جان ہیں یہ جیلان کے رہنے والے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، مشائخ کے بارے میں آپ کا نام آتا ہے اور بڑے بڑے مشائخ اس زمانے کے آپ کے بارگاہ میں آ کر اور آپ کے بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے۔ اور ہمارے علماء نے بیان فرمایا، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی شان اتنی بلند تھی، اتنی بلند تھی کہ آپ جس سے ناراض ہوتے تھے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا تھا، اور جس سے آپ راضی ہو جاتے تھے اس پر نعمتوں کی بارشیں جاری ہو جاتی تھیں، اسے اللہ راضی ہو جایا کرتا تھا۔ اور آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی شان یہ تھی کہ آپ جب بھی دعا کرتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دعا رد ہو جائے، آپ کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی، ہر دعا باب اجابت سے ٹکراتی تھی، قبول ہوتی تھی۔ اور آپ کی شان یہ تھی کہ آئندہ ہونے والے واقعات کو آپ پہلے ہی سے بیان کر دیا کرتے تھے، اور جیسا بیان کرتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا۔ اور آپ صاحب کرام بزرگ تھے، بہت سی کرامتیں آپ کی مشہور معروف ہیں، چنانچہ حضرت ابو عبداللہ قزوینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سومعی کے کچھ مریدین ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے، وہ قافلہ گزرتا ہوا ہمدان کے علاقے سے گزرتا ایک جنگل میں پہنچتا ہے، اور جنگل میں کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، دھمکی دی کہ سارا مال جمع کر دو، سارے اسباب جمع کر دو، جو بھی سونا چاندی روپیے پیسے سب جمع کر دو۔ وہاں جو حضرت عبداللہ سومعی کے مریدین تھے انہوں نے پکارا کہ یا شیخ عبداللہ، اپنے پیر صاحب کا نام لیا، ان کو التجا کی فریاد کی، تو ان کے مریدین کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ہمارے شیخ کھڑے ہیں، کہاں جیلان اور کہاں سمدان، کتنی میلوں کا فاصلہ ہے، اتنے دور سے وہ پکارتے ہیں، شیخ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اب پہنچنے کے بعد کہتے ہیں سبحان قدوس ربنا تفرقی یا خیر عنا، آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، اور سارے ڈاکو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مریدین سمجھتے ہیں کہ شیخ ہمارے یہیں کہیں موجود ہوں گے، آواز سن کے آ گئے تھے۔ لیکن جب وہ لوگ کئی دنوں کی سفر کے بعد جیلان پہنچتے ہیں اور لوگوں سے واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنے مرید اپنے دوستوں سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا، کیا ہمارے شیخ کہیں گئے ہوئے تھے، ہمدان یہ بھی گئے ہوئے تھے، تو ان کے دوسرے مریدین بتاتے ہیں خدا کی قسم شیخ کہیں نہیں گئے، شیخ یہیں موجود تھے۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ سومعی کی شان یہ تھی، جو سرکار غوث اعظم کے نانا جان تھے، کہ وہ ایک وقت میں مختلف مقامات پر پہنچ جایا کرتے تھے، مریدوں کی فریاد سنتے تھے، ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ زمان کی تمام وسعتیں سمٹ جاتی ہیں اور ایک وقت میں مختلف مقامات پہنچ کر وہ اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اور ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہے، ولی کی یوں تو متعدد معانی ہیں، ایک معنی اس کا مددگار بھی ہے، اور ولی کو مددگار اسی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، مددگار کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے دامن سے آبستہ رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، فریاد کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ولی کہا جاتا ہے، یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ یہ تو حضرت عبداللہ سومعی جو آپ کے نانا جان تھے ان کا معاملہ تھا۔ اب آئیے ان کی پھوپھی کی بارگاہ میں، جو اپنے زمانے کی بڑی عظیم الشان عابدہ زاہدہ تھی، متقیہ پرہیزگار تھیں اور بہت بڑی ولیہ تھیں، حضرت سیدتنا عائشہ ان کا نام تھا۔ ان کی بھی شان یہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات بزرگ تھی، کہ جب بھی وہ دعا کرتی تھی تو کبھی دعا ان کی زبان سے رد ہوتی ہی نہیں تھی، دعا مقبول ہوتی تھی۔ وہ بھی جیلان کے رہنے والی تھی، تو ایک مرتبہ جیلان میں سخت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، اب انسان بھی پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، کھیتیاں بھی سوکھ رہی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، لوگ دعا کر کر کے تھک گئے، بارش نازل نہیں ہوئی، نماز استسقاء بھی پڑھی، بارش نازل نہیں ہوئی۔ جب ہر طرح سے مایوس ہو گئے تو وہ لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، دعا کی التجا کرتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں تاکہ بارش ہو جائے، کھیتیاں سیراب ہو جائیں اور جانور ہلاک ہونے سے محفوظ و معمون ہو جائیں۔ اتنا سننے کے بعد وہ مصلی بچھاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں، جھاڑو لیتی ہیں، جھاڑو لینے کے بعد صحن میں آتی ہیں، صحن میں جھاڑو دیتی ہیں اور زمین کو صاف کرتی ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء کے انداز ہوتے ہیں، خدا کو منانے کے انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے جھاڑو لگائی، اس کے بعد پھر سجدہ کیا، کہا اے اللہ، اے رب کائنات، ہم نے زمین کو صاف کر دیا، تیرے چھڑکاؤ کی حاجت ہے، زمین میں نے صاف کر دی، پانی تو چھڑک دے۔ اتنی دعا کرتی ہیں کہ فوراً بارش ہونے لگتی ہے، جو لوگ دعا کے لیے آتے ہیں بھیگتے ہوئے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم کی خوبی جان کا یہ معاملہ تھا۔ اور آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی کنیت ابو صالح اور ان کا موسیٰ نام تھا، اور جنگی دوست کے نام سے مشہور معروف تھے۔
جنگی دوست ایک روایت کے مطابق ان کو من جانب اللہ یہ لقب ملا تھا, جنگی دوست. اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ ان کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں جہاد کو بہت پسند فرماتے تھے, کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے, کافروں کے شرک کو ختم کرنے کے لیے, اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جہاد کرنے کو آپ بہت پسند فرماتے تھے, اس لیے آپ کو جنگی دوست لقب سے ملقب کیا گیا. اور اکثر مفسرین و صوفیہ یہ فرماتے ہیں, ہمارے علماء فرماتے ہیں, صوفیہ نے کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اصل میں آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے تھے. آج تو جہاد کو بہت بدنام کر دیا گیا ہے اور یہ لفظ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. جہاد کا اصل معنی ہے کوشش کرنا, انسان اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کرے, یہ بھی ایک جہاد ہے. دوسروں کو غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کرے, یہ بھی ایک جہاد ہے. خود بھی گناہوں سے محفوظ رہے, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. نفس کہتا ہے یہ کرو اور شریعت کہتی ہے مت کرو, تو یہ شریعت کے سامنے نفس کو قربان کر دے, اسی کا نام جہاد ہے. بہرحال یہ الگ موضوع ہے, کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. تو یہ اپنے نفس سے جہاد کرتے تھے اور تزکیہ نفس کے لیے دنیا کی خواہشوں کو تر کر دیا کرتے تھے, اس لیے ان کو جنگی دوست کہا جاتا ہے. ان کا ایک بڑا معروف مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ تزکیہ نفس کے لیے, نفس کو پاک و صاف کرنے کے لیے, روشن و تابناک کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا. ہر قسم کا کھانا تر کر دیا, ہر قسم کا پانی تر کر دیا, حتیٰ کہ ایک دو دن نہیں, ایک دو ہفتہ نہیں, ایک دو مہینے نہیں, پورا ایک سال گزر گیا. ایک سال گزر گیا, نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا, عبادتیں کرتے رہے, ریاستیں کرتے رہے, مجاہدہ کرتے رہے. ایک سال گزرنے کے بعد دل میں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کچھ کھانا چاہیے. خواہش پیدا ہوئی تو من جانب اللہ اہتمام بھی ہو گیا. ایک اللہ والے کھانا لاتے ہیں, بہترین کھانا پیش کرتے ہیں اور بہترین تازہ پانی اور ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ پانی پئیں, یہ کھانا کھا لیں. کھانا سامنے آتا ہے, ٹھنڈا پانی بھی آتا ہے, ایک سال سے کچھ کھایا پیا نہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہوتے تھے جن کی روحانی قوت اتنی مضبوط ہو جایا کرتی تھی کہ اگر وہ کئی کئی مہینے نہ کھائیں تب بھی کچھ اثر نہیں پڑتا تھا. ان کو جسمانی قوت کی حاجت نہیں ہوتی تھی, روحانی قوت کی حاجت ہوتی تھی. تو بہرحال کھانا پانی سامنے آیا اور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے, پھر دل سے کہتے ہیں کہ تجھے ابھی بھی کھانے کی خواہش ہے. اپنے دل سے کہتے ہیں, نفس سے کہتے ہیں کہ تجھے ابھی بھی کھانے کی خواہش ہے, جا میں کھانا نہیں کھاتا. اتنا کہنے بعد کھانا وہ تر کر دیتے ہیں, وہ کھانا غریبوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں. آپ یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. خضر علیہ السلام جو عظیم الشان پیغمبر ہیں, یہ آپ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہے موسیٰ, تم تو جنگی دوست ہو, تم کو اللہ نے جنگی دوست کر دیا ہے. اس کے بعد کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج افطار کروں. چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا پانی لیتے لاتے ہیں اور یہ اللہ کے عظیم الشان بندے اور سرکار غوث اعظم کے عہدے محترم, ان کو یہ شان حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا تناول فرماتے ہیں. تو سوچے جن کے وعدے محترم کی شان یہ ہو, ان کی خود کتنی عظیم الشان ہوگی, اس کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے. تو یہ سرکار غوث اعظم کے وعدے محترم تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرنا, نصیحتیں کرنا, نماز کی طرف راغب کرنا اور نفس کا مجاہدہ کرنے کی ترغیب دینا, یہ ان کے سارے معاملات تھے. زبان میں اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت رکھی تھی, زبان میں ایسی شیرینی تھی کہ جو ان کی بارگاہ میں آتا تھا وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا. جب اس کو کوئی بہت سخت حاجت پیش آتی تھی تبھی وہ سید موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ چھوڑ کر جاتا تھا, ورنہ کبھی وہ جاتا نہیں تھا. اب آئیے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی اور ان کا خمیر کیسے تیار ہوا. بیٹے کے اندر جو بھی عظمتیں ہوتی ہیں, رفعتیں ہوتی ہیں, ان میں ماں باپ کی شان کچھ نہ کچھ ضرور جھلکتی ہے اور ماں باپ کی عظمتیں بیٹے کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتی ہیں. سیدنا موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقت بہت قلیل ہے, میں اختصاراً بیان کرتا ہوں. دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے, تین دن کے بھوکے پیاسے, کچھ کھایا پیا نہیں. دریا کے کنارے سے بہتا ہوا آتا ہے, آپ اٹھا کے کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد یہ خیال پیدا ہوتا ہے, پتہ نہیں کس کا سیب تھا, میں نے اجازت نہیں لی ہے, کہاں سے آ رہا تھا, اس کا مالک کون ہے, اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے. یہ ایک وہ جذبہ ہے جو انسان کو ترک معاصیت پر ابھارتا ہے. انسان کوئی بھی چیز کھائے, چاہے وہ کوئی بھی غذا ہو, تو یہ اس بات ذہن میں رہے کہ یہ غذا جو ہم نے کھائی یہ کہاں سے حاصل ہوئی, جائز طریقے سے حاصل ہوئی کہ ناجائز طریقے سے حاصل ہوئی. ایک مومن کے اندر جب تک یہ حوصلہ, یہ جذبہ پیدا رہتا ہے, تب تک وہ مومن کامل رہتا ہے, ورنہ ایمان کا کمال اس کے ہاں ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال سیب کھایا، حالانکہ شرم اس صورتحال میں اجازت تھی، لیکن بہرحال آپ کے تقوی نے گوارا نہ کیا کہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا جائے۔ کھا تو چکے تھے لیکن مالک کو تلاش کرتے ہیں، اور جس جانب سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، مسلسل کئی دنوں تک سفر کرتے ہیں، بالآخر اس باغ تک پہنچ جاتے ہیں جس باغ سے وہ سیب گرا ہوا تھا۔ آپ کے دل نے کہا کہ یقیناً یہ سیب اسی باغ سے ٹپکا ہوا ہے، مالک کو تلاش کرتے ہیں۔ یہی عبداللہ سومعین کے سرکار غوث اعظم کا نانا ہے، یہی اس باغ کے مالک تھے۔ بہرحال جاتے کہتے کہ میں نے سیب کھا لیا ہے، اب میرے جرم کی سزا کیا ہے، یہ دعا مجھے معاف کر دیں، اس لیے کہ آپ کے باغ کا سیب میں نے آپ کی مرضی کے بغیر کھایا ہے، یا مجھے سزا دے دیں۔ تو عطی عبداللہ سومی سمجھ جاتے کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تو آپ نے ان کو مزید اللہ کے قریب کرنا چاہا، معرفت کے جام پلانا چاہا، تو آپ نے کہا معاف تو کر دوں گا لیکن تقریباً 10 سال تک تمہیں یہاں رہنا پڑے گا، مجاہدہ نفس کرنا پڑے گا اور میری باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کہاں ایک سیب، کہاں 10 سال کی نوکری، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ تیار ہوتے ہیں اور مسلسل 10 سال تک رہتے ہیں، حضرت عبداللہ سومعی کا فیض بھی حاصل کرتے ہیں، باغ کے رکھوالی بھی کرتے ہیں، عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں۔ 10 سال ہونے کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور 10 سال ہو گئے، اب آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں 2 سال اور نوکری کرو، باغ کی رکھوالی کرو، پھر سوچوں گا کہ معاف کرنا ہے کہ معاف نہیں کرنا ہے۔ 2 سال اور قریب رکھتے ہیں، معرفت کے جام پلاتے جاتے ہیں، مجاہدے نفس کرواتے ہیں اور وہ باغ کی رکھوالی بھی کرتے جاتے ہیں۔ 12 سال نوکری کرنے کے بعد پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو آپ مجھے معاف کر دیں، تو کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں معاف کرنا ہے، میری ایک شرط اور ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لونی ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا ہے، وہ بول نہیں سکتی ہے، اگر ایسی بیکار لڑکی سے شادی کر لو اور تم اس کو اپنی نکاح میں قبول کر لو تب جا کے کہیں میں تم کو معاف کروں گا۔ اتنا سننے کے بعد یہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اگر معاملہ یہی ہے، یہ آپ کی شرط ہے، تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ تیار ہو جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہو جانے پر یہ رات میں بیوی کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ہنسی و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بول بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی ہے۔ واپس آتے ہیں کہ شاید کوئی اور خاتون ہے، میں کسی غلط کمرے میں آ گیا۔ جب وہ واپس آتے ہیں صبح کو، ان کے والد محترم حضرت عبداللہ سومعی سے عرض کرتے ہیں کہ میں تو ایک خاتون کے پاس گیا تھا، وہ تو ویسے ہی نہیں جیسے آپ نے بیان کیا تھا۔ تو عبداللہ سومعی کہتے ہیں میں نے صحیح کہا تھا، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میری بیٹی ایسی پاکیزہ، ایسی متقی پرہیزگار ہے کہ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ گویا کہ گھر سے باہر نکلنے سے محروم ہے، اور آج تک اس نے ہاتھوں سے غلط کام کیا ہی نہیں ہے، گویا کہ ہاتھوں سے وہ لنج ہے، اور اس نے آج تک زبان سے کوئی غلط بات کہی ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، تلاوت قرآن کرتی رہتی ہے، عبادت و ریاضت میں مصروف رہتی ہے، اس لیے گویا کہ وہ ذکر خدا کے علاوہ بولنے سے وہ گونگی ہو چکی ہے، اور اس نے اپنے کانوں سے آج تک کوئی غلط بات اور حق کے خلاف کوئی بات سنی ہی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ غلط بات سننے سے بہری ہو گئی ہے، وہ اندھی نہیں ہے، وہ بہری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ اوصاف و کمالات، یہ خوبیاں ہیں، اس لیے میں نے اس کو اندھی بہری گونگی کہا ہے۔ تو اس سے سرکار غوث اعظم کے والد محترم کا نکاح ہوتا ہے، اور جب یہ دو سمندر ملتے ہیں، ایک طرف حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں، اور ایک طرف حضرت فاطمہ ہیں، سیدتنا فاطمہ ام الخیر ہیں، امت الجبار ہیں، جب یہ دونوں سمندر ملتے ہیں تو ایک در یتیم پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے، اور غوث الثقلین کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ تو ہم سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں کہ ہماری گردن میں سرکار غوث اعظم کے غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچا غوث اعظم کو غلام بنائے اور انہیں کے غلامی میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے لانا سماعت فرمانے، اس کے بعد دعا ہوگا۔ 5 فروری 2005 بروز جمعرات بعد نماز مغرب، لدو بھائی کمپاؤنڈ میں مسجد و مدرسہ فیضان اشرف ورضا بغوث اعظم نیاز کمیٹی کی جانب سے بنام غوث الورا کانفرنس منعقد ہو رہا ہے، جس میں اسلامک اسکالر جناب فاروق رضوی صاحب ناپور کا ایمان افروز خطاب ہوگا، شرکت فرمانا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بزم مسعودی اغرق نماز کی جانب سے جلوس غوثیہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ جلوس غوثیہ 11 ربیع الاول 1 فروری 2005 بروز اتوار یعنی پرسوں صبح 8 بجے غوثیہ مسجد الغفور خان اسٹیٹ کوٹلہ ڈپو سے فاتح علامہ مفتی زبیر احمد صاحب برکاتہ صاحب کی قیادت میں نکلے گا، اور مختلف تمام مقامات سے گزرتا ہوا عبدالغفور خان اسٹیٹ پہ وہاں ختم ہوگا۔ اور اس سال محبوب سبحانی کے اساتذہ، اراکین منتظمین اور
بس میں نے نیاز کمیٹی کی جانب سے بھی جلوس میں شرکت کرنے کی درخواست آئی ہے اور اہتمام کیا گیا ہے، اور جس بیداری اور جس ذوق و لگن کے ساتھ آپ جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں، شرکت فرماتے ہیں، امید ہے کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ اس میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ 30 جنوری بروز جمعہ یعنی آج ہی بعد نماز مغرب وادی رضا ڈاکٹر امبیڈکر میدان نصف مکرولی میں عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے، تحفظ مسلک اعلیٰ کانفرنس۔ اس میں مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا سید غیاث الدین صاحب قبلہ کالپشی سے تشریف لا رہے ہیں اور دیگر حضرات بھی تشریف لانے شرکت کرنا۔ چند حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور دعا سے پہلے ایک اعلان ہوں سماعت فرمانا، کل بعد نماز عشاء آپ کے اسی محمد سبحانہ مسجد میں جشن غوث البلا کا پروگرام ہوگا، اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور سرکار غوث اعظم کے انشاءاللہ مفصل حالات بیان کیے جائیں گے۔ اور ایک بار سورہ فاتحہ تھی، سورہ اخلاص کا بڑا